الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. قرآن عظیم الشان کی ان آیات کے ساتھ ہم اپنی اس رمضان تفسیر کلاس کی ابتدا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جن کے ہاں رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے تو ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک اور رمضان مبارک عطا فرمایا. جن کے یہاں ابھی شروع نہیں ہوا ہے تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور رمضان المبارک کا موقع عطا فرمائے. کل انشاءاللہ آپ کے ہاں بھی شروع ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے ایک دن بعد. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہم سب کو عطا بھی فرمائے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. یہ ہماری آن لائن تفسیر کلاس ہے تو اس میں کوئی بھی طلباء یا طالبات سامنے تو موجود نہیں ہیں استاد کے، تو اس وجہ سے اس کلاس کے کچھ یعنی ایک یونیک فارمیٹ ہے، ایک مختلف سی چیز ہے کہ اس طرح کی آن لائن کلاسز جو ہیں وہ ٹپیکلی ہوا نہیں کرتی تھیں. اگرچہ کہ جب سے یہ پینڈیمک وغیرہ شروع ہوا ہے دنیا کے اندر تو اس کے بعد سے تقریباً ہر چیز آن لائن تو ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ یہ اب ایک یعنی ایک نئی چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کے کچھ تقاضے ہیں، خصوصاً جب دین کی کلاس ہو اور قرآن یا قرآن سے متعلق کوئی چیز ڈسکس ہو رہی ہو اس کلاس کے اندر، تو ان تقاضوں کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو علم ہے جو ہم اس کلاس میں انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ اللہ رب العزت ہمارے پروردگار کے کلام کا علم ہے. تو اگرچہ کہ ہم آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں اور اس حالت میں ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا سوائے یا تو ہمارے گھر کا کوئی فرد ساتھ موجود ہو وہ دیکھ رہا ہوگا یا اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، استاد کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کس حالت میں ہیں. تو اب یہ آپ کی اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص پر مبنی ہے کہ اللہ کے کلام کو اس کے مطابق اہمیت دینے کی اپنے طور پہ جتنی کوشش ہو سکتی ہے اتنی کریں. تو ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وضو کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں. اگر ابھی تک کسی نے وضو نہیں کیا ہوا ہے تو چلیں اس کلاس تک یا تو ایکسکیوز کر لیتے ہیں یا یہ کہ ابھی جلدی سے جا کے وضو کر کے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو حالت وضو اس کا خیال رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ وضو کے جو انوارات ہوتے ہیں تو اس سے پھر ان علوم کو سمجھنا اور ان کو ہمارے لیے علم نافع بننے میں خصوصی طور پر معاونت حاصل ہوگی. یعنی پڑھ تو ہم لیتے ہیں چیزوں کو، سن لیتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی بنتی ہیں کہ نہیں؟ تو ہمارا مقصد تو فائدہ مند بنانا ہے، علم نافع حاصل کرنا ہے جو ہمیں نفع دے. تو اس میں ایک بہت بڑی جو چیز ہمیں مدد کرے گی وہ حالت وضو میں ہونا ہے. دوسرا یہ کہ قرآن کے ادب کے ساتھ بیٹھیں, قرآن کو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ زمین پہ نہ رکھیں. اگر زمین پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پر کوئی تکیہ یا کوئی ایسی ٹیبل وغیرہ ٹائپ کی چیز رکھ کر کے اس کے اوپر قرآن کو رکھیں. تو ہمارے قدموں سے قرآن جو ہے وہ اونچا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو قرآن کا ادب بہت زیادہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ ادب سے ہی پھر علم حاصل ہوتا ہے, علم نافع حاصل ہوتا ہے. بے ادبی کے ساتھ علم نافع حاصل نہیں ہو سکتا, علم وار ضرور حاصل ہو سکتا ہے, یعنی نقصان پہنچانے والا علم حاصل ہوتا ہے. یعنی وہ علم بے شک اچھا ہو لیکن آپ کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائے گا. تو ادب کے ساتھ پھر علم نافع حاصل ہوتا ہے. تو قرآن کے مصحف کا ادب کرنا, اگر تفسیر کی کلاس ہے تو اس تفسیر کی سوری کا مصحف ہے, تفسیر کی کتاب ہے تو اس کا بھی ادب, کیونکہ اس کے اندر بھی قرآن موجود ہے. اور اگر قرآن نہیں ہے تو قرآن کے علوم موجود ہیں. قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ حالت وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اوپر فقہا کا اتفاق ہے کہ حالت وضو نہ ہو تو پھر قرآن کے جو الفاظ جہاں لکھے ہوئے ہیں ان کو اپنی انگلی سے مس نہیں کر سکتے ہیں, چھو نہیں سکتے ہیں. تو اگر وضو نہیں ہے تو پھر ان الفاظ کے اوپر انگلی ہاتھ وغیرہ نہیں رکھیں, ٹھیک ہے. خواتین بھی ہیں کلاس کے اندر, تو وہ اگر ان ایام میں ہیں کہ جن کے اندر یعنی ویسے بھی طہارت نہیں ہوتی ہے, تو وہ بھی پھر قرآن کے الفاظ کے اوپر اپنا ہاتھ وغیرہ نہ رکھیں. صفحہ الٹنے کے لیے کوئی گلوز یا کوئی, بلکہ گلوز بھی نہیں, کوئی ایسا کپڑا جو کہ آپ کے بدن کے اوپر چڑھا ہوا نہ ہو, ٹھیک ہے, یعنی لباس نہ ہو آپ کا. لباس کی تعریف کیا ہے؟ لباس اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کہ آپ کے بدن کی شکل کا ہو, آپ کے بدن کے ساتھ چپکا ہوا ہو, اور آپ کے یعنی جیسے گلوز ہے, ٹھیک ہے. تو گلوز جو ہے نا یہ لباس میں آئے گا, کیونکہ اس کے اندر باقاعدہ آپ کی انگلیاں داخل ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اپنی آستین سے یا اپنے گلوز سے پھر نہیں پکڑ سکتے ہیں قرآن, قرآن کے مصحف کو یا قرآن کے جہاں پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسا کپڑا جیسے رومال ہو, دوپٹہ ہو, چادر ہو, کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کے بدن سے الگ ہے, تو اس سے پھر قرآن کے صفحے آپ پلٹ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یا کوئی اور پینسل یا کوئی ایسی چیز رکھ لیں کہ جس سے ان کو پلٹا جا سکے. اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھیں, ٹھیک ہے. انسان کا سینہ جو ہوتا ہے اس کے اندر انسان کا قلب ہوتا ہے, اگر اس کا رخ فزیکلی بھی مادی طور پر بھی اگر قبلے کی طرف ہو تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. تو ان چند باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کے کہ بھائی مجھے بے شک انسان نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, تو میں لیٹ کر کے یا ٹانگیں پھیلا کر کے اور اس طریقے سے, اگر مجبوری ہے تو اور بات ہے, اگر بیماری ہے, اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے, تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایکسکیوزز ہیں, ہے نا. روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے نا, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر بیماری اور ایسی کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر ادب کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. حالت وضو کی بات ہو گئی, اور جو مصحف ہے یا قرآن کے الفاظ ہیں ان کو پکڑنے کے بارے میں بات ہو گئی. باقی یہ کہ دل کے اندر نیت ہماری ظاہر یہی ہونی چاہیے, اور یقیناً سب کی یہی نیت ہوگی کہ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھیں, اور چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے تو اس سے ہم اپنی زندگی میں ہدایات حاصل کریں, تاکہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ اسی نیت کے ساتھ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں ان آیات کے ترجمے کو, جن کی شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی. یہ کل شروع کی 6 آیات بنتی ہیں سورہ زمر کی, ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو میسیجز مل ہی گئے ہوں گے کہ ہم حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت القرآن کو نصاب کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کلاس کے اندر, اور اس میں بھی جو 7ویں جلد ہے سورہ زمر اس کے اندر موجود ہے. اس آج اس کے سامنے جو کاپی ہے اس کے پیج نمبر 533 کے اوپر یہ سورہ زمر شروع ہوتی ہے, 533 کے اوپر. اور زوم کلاسز کے اندر اس صفحے کو शेयर भी किया हुआ है एज अ स्क्रीन शेयर, तो उम्मीद है कि आप सबको नज़र भी आ रहा होगा। किसी ने सवाल पूछ लिया अभी कि डिजिटल कुरान में बग़ैर वुदू के आयत को टच कर सकते हैं। नहीं, डिजिटल कुरान में भी अगरचे के फतवे इसके ख़िलाफ़ भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम तो अदब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हरगिज़ हरगिज़ बग़ैर वुदू के उसमें आयत को टच ना करें, बल्कि एहतियात तो इसी में है कि इवन जिस वक्त आपने कुरान को खोला हुआ है अपने फ़ोन के ऊपर या किसी भी गैजेट के ऊपर, तो उस गैजेट को ही बग़ैर वुज़ू के ना पकड़ा जाए, ठीक है। हाँ, अगर ऐसी हालत है कि वुज़ू बना ही नहीं सकते या ख़वातीन के अयाम हैं, तो उसमें फिर किसी ऐसे कपड़े के ज़रिए से उसको पकड़ें जो कि आपके बदन से जुदा हो, ठीक है ना। तो उसको एज अ होल्डर इस्तेमाल कर लें उस गैजेट को पकड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो सूरह ज़ुमर जो कि मक्की सूरत लिखी है, ठीक है, कि हिजरत मदीना मुनव्वरा से ये पहले नाजिल हुई। मक्की की रेफरेशन हिजरत मदीना मुनव्वरा से पहले जो भी नाजिल हुआ वो सब कुछ मक्की कहलाता है, और हिजरत के बाद जो भी नाजिल हुआ वो सब मदनी कहलाता है, ठीक है। नियत के बारे में तो बात हो गई ना, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। अच्छा, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक एक आयत का हम तर्जुमा पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद खुलासे तफ़सीर पढ़ना शुरू करेंगे, और उसके बाद मारूफ़ मसाइल। जो नए हज़रात या ख़वातीन हैं तो उनके लिए ये अर्ज़ है कि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मारूफ़ कुरान तफ़सीर के अंदर जो तर्जुमा लिया है, ये हज़रत शेख़ुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का किया हुआ तर्जुमा है, ठीक है। ये कौन थे? ये बरसग़ीर पाक व हिंद जब अंग्रेज़ों के तसल्लुत में था और उनकी ग़ुलामी में था, फिज़िकल ग़ुलामी में भी है, तो उस वक्त ये एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, आलम दीन थे, और इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जद्दोजहद आज़ादी के अंदर भी फ़आल रोल प्ले किया था, हत्ता कि जिहाद में भी शामिल हुए थे, और उसकी वजह से फिर इनको फिर एग्ज़ाइल में भेज दिया गया था माल्टा में। बहुत अरसा रहने के बाद फिर ये वापस आए थे, और फिर उन्होंने अपनी तहरीक को जारी रखा था। ये दुनिया की इस वक्त अजीम तरीन दरसगाह दारुल उलूम देवबंद, जो इंडिया में यूपी के कस्बे के ज़िला के अंदर है, यूपी के सूबे के अंदर है, तो दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले तालिब इल्म होने का भी हज़रत महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह को ही शर्फ हासिल है, ठीक है। तो इन्होंने ये जो तर्जुमा किया, तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह जो कि इनके एक शागिर्द भी थे, क्योंकि मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह अगरचे के बहुत छोटे थे जब हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के अंदर किताबें पढ़ाया करते थे, लेकिन फिर भी मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़ाती शौक़ की वजह से उनकी क्लासों में जा करके उनकी जमातों में बैठा करते थे और उनके लेक्चर को सुना करते थे, अगरचे के कोई बाकायदा तालिब इल्म नहीं थे उनके। तो इस तरह से फिर तालिब इल्म बेकायदा ही हो सही, लेकिन तालिब इल्मी का शर्फ इनको हासिल है भी हज़रत महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का। इसी वक्त ये भी बता देते हैं कि इस तर्जुमे के बाद फिर जो खुलासे तफसीर शुरू होगा, तो उस खुलासे तफसीर को हज़रत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की हुई तफसीर बयानुल कुरान से नकल किया है। ये सारी बातें मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल शुरू में लिख दी हैं कि मैंने तर्जुमा यहाँ से लिया है और मैंने खुलासे तफसीर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बयान कुरान से लिया है, और उसके बाद जो मारिफ़ मसाइल शुरू होते हैं तो वो मेरी अपनी तहकीक है मुख्तलिफ़ तफ़ासीर से लेकर के, और अपने तरफ से उसके ऊपर फिर कमेंट्स वगैरह लिख करके मैंने मारिफ़ मसाइल को तरतीब दिया है, ठीक है। तो कुल ये तीन चीज़ें ही होती हैं, कुछ आयात लेते हैं, उनका तर्जुमा करते हैं, उनका खुलासा तफ़सीर बयान करते हैं, और उनके बाद उनका मारिफ़ मसाइल बयान करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और आयात को लेते हैं, फिर इसी तरीके से यानी इस तफसीर की यही तरतीब है, और उम्मीद तौर पर यही तरतीब हुआ करती है सारी तफसीर की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, उतारना है किताब का। तंज़ील का मतलब उतारना, नाजिल होना, ठीक है। तो उतारना है किताब का मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मिन कहते हैं फ्रॉम यानी तरफ, ठीक है, फ्रॉम हिम या फ्रॉम समथिंग, तो मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, अल अजीज अल हकीम, اللہ تعالیٰ کا پہلے ذاتی نام ذکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پرسنل نیم ہے، ذاتی نام ہے، اس میں جلالہ وہ کیا ہے؟ اللہ، یہ ہمارے خالق کا، ہمارے مالک کا یہ اصل نام ہے، ذاتی نام ہے. اور اس کے بعد العزیز اور الحکیم کیا ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، ٹھیک ہے نا، کیریکٹرسٹک نیمس ہیں یہ، جو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے بارے میں ایک نام ہے. عمومی طور پر 99 صفاتی نام یہ مشہور ہیں، جو کہ تقریباً ہر قرآن کے مصحف کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ مین گتا کھولتے ہیں قرآن کا، تو اس کے اندر 99 نام لکھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن اللہ کے صفاتی نام صرف 99 نہیں ہیں، بلکہ بہت زیادہ ہیں، اتنے ہیں کہ صحیح کسی کو اس کا علم بھی نہیں ہے. 99 کے علاوہ 300 نام بھی علماء میں مشہور ہیں، اور اکثر حضرات ہیں اس کو آج بھی حفظ بھی کرتے ہیں، 300 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام. لیکن ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے، اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر ہے نامتناہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام بھی اسی حساب سے ہیں. لیکن العزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے صفاتی نام استعمال کیا وہ ہے زبردست، یعنی وہ ایسے ہستی کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کا دست، دست کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. زبر ہو، جس کا دست زبر ہو. زبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو پنکچویشن مارکس لگائے جاتے ہیں، ہے نا، زیر زبر پیش جن کو کہتے ہیں، تو اس میں جو اوپر کی طرف لگایا جاتا ہے اس کو زبر کہتے ہیں، اور نیچے کی طرف جو لگایا جاتا ہے اس کو زیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو زبردست مطلب جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، یعنی کنٹرول جس کے پاس ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو العزیز کا یہ بہترین فارسی ترجمہ ہے، جو کیا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، زبردست، ٹھیک ہے، یعنی پاورفل، طاقتور، جس کے پاس اتھارٹی ہو، ٹھیک ہے. اور الحکیم، الحکیم حکمت والے کو، وزڈم رکھنے والا، وائز، ٹھیک ہے، دی وائز، دی موسٹ وائز، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کتاب کا نازل ہونا ہے، ٹھیک ہے. یہ پہلی آیت کا تقریباً لفظی ترجمہ ہو گیا اس طریقے سے. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اِنَّا، بے شک ہم نے، انزلنا، نازل کیا ہم نے، ٹھیک ہے، بے شک ہم نے، اور پھر ہم نے نازل کیا، الیکا، آپ کی طرف، تیری طرف، ٹھیک ہے، کس کی طرف؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پروناؤن استعمال کیا کاف کا، جو کہ یو کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، الکتاب، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے قرآن کو، اپنے کلام کو نازل کیا، بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک، ٹھیک ہے نا، حق کے ساتھ نازل کیا. یعنی حق کا مطلب جو ہے وہ سچ سے بھی کرتے ہیں اردو زبان کے اندر، لیکن یہاں پر سچ سچ نازل نہیں کیا، بلکہ بالکل ٹھیک، یعنی اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی برائی نہیں ہے اس کتاب کے اندر، بالکل حق، ٹھیک ٹھیک نازل کیا. فَاعْبُدِ اللَّهَ، پس، فا کا ترجمہ پس سے کرتے ہیں، اُعْبُد، ٹھیک ہے، اُعْبُد کا مطلب تم عبادت کرو، اللہ، اللہ کی، ٹھیک ہے. تو جب جوڑ کے پڑھتے ہیں نا، تو پھر وہ دال کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، لیکن ہے یہ کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اعبد اللہ، ٹھیک ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، مخلصن، یہ جو مخلصن کا لفظ ہے یہ حال بتا رہا ہے کہ کس حال میں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کس کیفیت میں عبادت کرو، خالصتن کرتے ہوئے، خالصتن، بالکل خالص، پیور، ٹھیک ہے، لہو، اس کے لیے، لہو، اس کے لیے، الدین، دین کو، اللہ کے لیے دین کو بالکل خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے. یہ تو ترجمہ ہے، مزید تفسیر انشاءاللہ معروف مسائل وغیرہ میں پڑھیں گے، تو اس وجہ سے آگے بڑھتے ہیں. فی الحال، الا للہ الدین الخالص، الا کا ترجمہ یہاں پہ تو الگ سے نہیں لکھا ہوا، لیکن کرتے ہیں کہ جی جیسے یاد رکھو یا کان کھول کر سن لو، غور سے سن لو، الا، ٹھیک ہے، غور سے سن لو،
للہ اللہ کے لیے ہے الدین دین ٹھیک ہے اللہ کے لیے ہے دین الخالص خالص دین ٹھیک ہے یعنی دین جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے یا اللہ ہی کے لیے تمہارا دین ہونا چاہیے ٹھیک ہے والذین اور وہ لوگ جو الذین کا ترجمہ وہ جو واو کا ترجمہ اور سے کرتے ہیں اردو زبان میں اور انگریزی میں اینڈ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اینڈ دوز ہو انگریزی میں اس طرح ترجمہ کریں گے اتخذو انہوں نے پکڑا انہوں نے اخذ کیا اخذ کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے پکڑا ٹھیک ہے من دونی ہی اس کے علاوہ دونا کہتے ہیں علاوہ کو ادر دین ہی ایک پروناؤن ہے ضمیر ہے جو کہ اللہ کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے یعنی اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے پکڑے اولیاء اولیاء ولی کی جمع ہے ولی دوست کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اللہ کا ولی کہتے ہیں اردو کے اندر تو دوست اور اس کی جمع ہوتی ہے اولیاء تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوست پکڑے اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بنایا کیا مطلب آپ کسی سے دوستی نہیں کر سکتے خیر یہ مطلب تو بعد میں آئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے بہرحال ابھی تو ترجمہ کر رہے ہیں تو جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو دوست بنایا ما نعبدہم تو وہ اصل میں ہی ان کا کہنا اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے یعنی ہم تو عبادت نہیں کرتے ان کی ما نعبدہم ما کا مطلب نہیں نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں ہم ان کی ٹھیک ہے کہ ہم تو عبادت نہیں کرتے ہیں ان کی الا سوائے اس کے کہ لیقربونا کہ وہ ہمیں قریب کر دیں یقربونا وہ ہمیں قریب کر دیں اذا اللہ اللہ کے زلفا بہت زیادہ قریب ٹھیک ہے قریب کے درجے میں جیسے زلفیں ہوتی ہیں نا کسی انسان کی ٹھیک ہے مردوں کی الحمدللہ زیادہ نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگ ایک مرد کی زلفیں رکھتے ہیں لیکن بہرحال زلف اس بال کو کہتے ہیں کہ جو کہ انسان کے چہرے کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی قریب ترین وجہ کے چہرے کے زلف ہوتی ہے تو جب زلف کا لفظ یعنی عربی میں زلف کا مطلب یہی ہوتا ہے بہت قریب اسی وجہ سے اس کو اردو کے اندر زلفوں کے لیے استعمال کیا ٹھیک ہے یعنی اردو میں عربی کے الفاظ بہت سارے شامل ہیں تو عربی میں وہ کسی اور معنی میں یعنی کسی اور چیز کے لیے استعمال ہو رہے تھے لیکن اردو میں پھر ان کو کسی ایک خاص چیز کے لیے استعمال کر لیتے ہیں جیسے بالوں کی زلفیں ٹھیک ہے حالانکہ اس کا مطلب بالوں کی زلفیں خالی نہیں ہے بلکہ قریب ٹھیک ہے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے دوست بنا لیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دوستوں کی جو ہم عبادت کرتے ہیں نا کن دوستوں کی بتوں کی یا ان کے بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو ہم عبادت کرتے ہیں نا تو یہ تو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اللہ کے قریب کر دیں کسی اور کے قریب نہیں کرتے اللہ کے قریب کر دیں شیطان کے قریب نہیں کرتے اللہ کے قریب کر دیں اس لیے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون بے شک اللہ تعالیٰ انہ کا ترجمہ بے شک سے کرتے ہیں اللہ یحکم فیصلہ کر دے گا بینہم ان کے درمیان فی اس چیز میں ما ہم جس میں وہ فی ہی یختلفون فی کو پھر ریپیٹ کیا لیکن اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو ایک ہی دفعہ کہہ دیں گے کہ جس چیز کے اندر وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں یختلفون وہ جھگڑتے ہیں اختلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے یہ لوگ آپس میں جھگڑے کرتے رہے بے شک تو اللہ تعالیٰ جلد ان کا فیصلہ کر دے گا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من اس کو جو ہوا وہ کاذب جھوٹا کفار انکار کرنے والا جو جھوٹا ہو انکار کرنے والا ہو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا کیا مطلب ہدایت کی توفیق نہیں دیتا ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتا، یعنی کہ اس کے پاس ہدایت کے پیغامات نہیں آتے، بلکہ ان پیغامات کو قبول کرنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی. لیکن وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ کاذب اور کفار ہونا، یہ وجہ بنتی ہے اس کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، یا اس کی آواز اچھی نہیں لگتی، یا اس کا خاندان اچھا نہیں لگتا، اس وجہ سے اس کو ہدایت نہیں دیتے. یہ تو جی، یہ تو غیر ملک کا رہنے والا ہے. جیسے ہم کسی سے بائسڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ تو ہمارے خاندان سے نہیں ہے، تو فلانے خاندان سے ہیں جو کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، فلانے ملک سے ہے جس سے ہماری دشمنی ہے، فلانی زبان بولتا ہے جو کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس وجہ سے ہم تو اس کو نہیں قریب کریں گے اپنے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ کرائیٹیریاز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے کیا کہ جو بندہ کاذب ہوتا ہے اور کفار ہوتا ہے نا، یہ وجہ بنتی ہے کہ اس کو ہدایت کی توفیق. باقی تفصیل انشاءاللہ بعد میں. کسی کو کوئی سوال ہو تو یہ جو ہم نے کلاسز رکھی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر آپ پوچھ سکیں سوال. ٹھیک ہے، جب یہ سارج نے میسج میں خاص طور پہ لکھ دیا تھا کہ جو براڈ کاسٹ کا سسٹم ہے اس کے اندر سوال کرنے کی تو آپشن نہیں ہے، لیکن جو کلاسز ہیں ان میں تو آپشن ہے، تو پوچھ لیا کریں. ایون ترجمے میں بھی کوئی سوال ہو یا کوئی اور کانسیپچوئل سوال ہو، کلاس سے ریلیٹڈ ہو تو زیادہ اچھا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ. کہ لو اراد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا، لو کا ترجمہ اگر سے کرتے ہیں، ارادہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے اردو میں بھی ارادہ کرنا، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا، ان یتخذ کہ وہ پکڑ لے یا وہ بنا لے. اتخذو جیسے پیچھے استعمال ہوا نا، یہ بھی وہی لفظ ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالی بنا لیتا سے اس کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالی بنا لے. ولدن لاصطفى مما، زمر کے معنی معلوم کرنے تھے، آگے آئے گا ویسے یہ گروہ. ٹھیک، باقی جب وہ آیت آئے گی جس کے اندر زمر کلر استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر مجھے تفصیل ہو جائے گی ان شاء اللہ. گرو، ٹھیک ہے. لو اراد اللہ ان یتخذ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا کہ وہ پکڑ لے، کہ وہ بنا لے، ولدا بیٹا، ایک بیٹا. ٹھیک ہے، لاصطفى تو وہ چن لیتا. اصطفى کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو سلیکٹ کر لینا. جیسے مصطفیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صفاتی نام ہے مصطفیٰ، دا چوزن ون. ٹھیک ہے، تو اصطفیٰ وہ چن لیتا. مما یخلق ما یشاء، اس میں سے، مما کا ترجمہ اس میں سے، یخلق جو اس نے تخلیق کری ہے یا جو وہ تخلیق کرتا ہے، ما یشاء جس کو وہ چاہتا، سبحانہ وہ پاک ہے. یعنی اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا بیٹا بنا لے. یہ عیب ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا بیٹا بنا لے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا ترتیب رکھی ہے کہ جیسا باپ ہوتا ہے، جیسی ماں ہوتی ہے، تو اسی کے صفات والا ہی بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اگر باپ بنتا تو اس کا بیٹا بھی اللہ ہی کی صفات والا ہونا تھا، یعنی وہ بھی خالق ہی ہونا تھا. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، اور باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں، مملوک ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو بیٹا تو اپنی صفت کا ہوتا ہے، اپنی کوالٹیز والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا خالق جو ہے وہ ایک اور خالق کو بنا لیتا؟ تو پھر وہ خالق تو نہ ہوتا. جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا وہ خود خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مخلوق ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تو عیب ہو گیا نا کہ خالق جو ہے وہ ایک اور خالق کو بنا رہا ہے، ایک اور خالق کو جن رہا ہے، یہ تو عیب ہے. اور سبحانہ کس کو کہتے ہیں؟ عیب سے پاک. ٹھیک ہے، سبحان، یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام عیبوں سے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا بھی ایپ کہ کوئی بیٹا بنا لیا یا کوئی اس قسم کا پارٹنر بنا لیا، شریک بنا لیا، یہ تو ایک ایپ ہے. اور اللہ تعالیٰ ان عیوب سے پاک ہیں، سبحانہ وہ تو پاک ہے، ہو اللہ وہ اللہ ہے، الواحد القہار واحد ایک، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، القہار دباؤ والا، یعنی جس کے پاس بھائی دباؤ کی طاقت ہے. قہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا جیسے اردو میں، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی یہاں پر بھی حق کا ترجمہ وہی ٹھیک ٹھیک، بغیر عیوب کے آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. اب دیکھیں آسمان کا جو لفظ ہے سما ہوتا ہے وہ، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ آسمان کا ذکر کرتے ہیں قرآن کے اندر تو اکثر مقامات کے اوپر جمع کا صیغہ اختیار کرتے ہیں، یعنی پلورل کے اندر، تو سات آسمان مراد ہوتے ہیں، ٹھیک، سیون ہیون جن کو کہتے ہیں. اور زمین کے لیے الارض ایک ہی صیغہ یعنی واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اندر بھی سات یا تو تہیں ہیں، سات زمینیں ہیں، تو سات تہوں کی شکل میں یا تو ہیں ایک ہی زمین کے اندر، یا یہ کہ اللہ عالم ہو سکتا ہے الگ الگ سات زمینیں بھی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن صیغہ اللہ تعالیٰ زمین کے لیے ایک ہی استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان بھی بنائے اور زمین بھی بنایا، زمین بھی بنائی، ٹھیک ٹھیک. یکور اللیل، یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ لپیٹتا ہے، کورا یکور تکویرا، لپیٹتا ہے، ٹھیک ہے، ایک صفحہ آگے کر دیں اگر، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ لپیٹتا ہے رات کو، اللیل کا مطلب رات، علی النہاری دن کے اوپر، وہ یکور النہارا اور لپیٹتا ہے یعنی کور کر دیتا ہے. لپیٹنا سے مراد کسی چیز کو جب آپ جیسے قرآن کو آپ چادر میں لپیٹ دیں، مصحف وہ کوئی اپنا جیسے جزدان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اس کو لپیٹ دیں، پورا کور کر دیں، تو اسی طریقے سے رات کو دن سے کور کر دیتا ہے اور دن کو رات سے کور کر دیتا ہے، لپیٹ دیتا ہے. عین ممکن ہے کہ انگریزی زبان کا لفظ کور جو ہے وہ عربی کے کور سے ہی نکلا، ٹھیک ہے، جس کا پھر ایک ورڈ فارم بنتا ہے کورا یکور، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں تو وہی ہے نا، کور ہے نا، کاف واؤ را، تو کور اس کو انگریزی میں کر دیں تو کور بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور کور کر دینا وہی لپیٹ لینا کا معنی ہے، ٹھیک ہے. عربی کے اندر تو انگریزی کے الفاظ نہیں آئے ہوئے کیونکہ عربی جو ہے وہ انگریزی سے زیادہ پرانی زبان ہے، ٹھیک ہے. آج کل کے دور کے اندر تو خیر امپورٹ بہت سارے انہوں نے کر لیے ہیں بول چال کے اندر، لیکن انگریزی کے اندر عربی کے الفاظ کافی ہیں، ٹھیک ہے. تو تحقیق انہوں نے کری ہے تو اس کو ڈسپ بناتے ہیں، کیونکہ جس زمانے میں یورپ کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی تھی، اسپین کے اندر 800 سال کی حکمرانی، تو اس کے بہت زیادہ اثرات جو ہیں وہ باقی یورپ کے اوپر بھی پڑے تھے، تو انگریزی جو ہے وہ یورپین لینگویجز میں سے ایک لینگویج ہے، تو اس کے اوپر اسپین کے دور کے اثرات پڑے تھے، تو بہت سارے الفاظ انگریزی کے اندر شامل ہوئے ہیں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے تسخیر کر دیا الشمس اور القمر کو، سورج کو اور چاند کو. تسخیر کر دیا کا مطلب کہ یہاں پر جو ہے وہ کہ اس کو جو ہے وہ غلام بنا دیا، کام سے لگا دیا، ٹھیک ہے. مسخر کر دیا، مسخر کرنے کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ جیسے K2 کو جا کے مسخر کر لیا، اس کے اوپر جھنڈا گاڑ دیا بھائی، ٹھیک ہے، کہ یہاں بھی ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر لیا، نہیں، بلکہ مسخر کا مطلب کہ یہاں پر بالکل یعنی اب سبجوگیٹ کر دیا، اور اس سے جو ہے وہ اب اپنی مرضی کے مطابق کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو سخر الشمس، اللہ تعالیٰ نے تو سورج اور چاند کو مسخر کیا ہوا ہے، اس کو اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. ان کو کس طرح چلا رہے ہیں؟ کل ہر ایک، یجری لاجل مسمى، چل رہا ہے ایک مقرر مدت تک. اجل کہتے ہیں مدت، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک فائنل ٹائم جہاں پر کہ اس کی مدت ختم ہو جائے گی، اس کو اجل کہتے ہیں. اسی لیے موت کے لیے بھی اجل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور مسمن، مسمن کا لفظ جو ہے وہ اسم سے نکلا، اسم کا مطلب تو ہوتا ہے نام، ٹھیک ہے، لیکن مسمن کے لفظ میں ڈال کر کے جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو سم تھنگ دیٹ ہیز بن نیمڈ، انگریزی میں کہتے ہیں نا جی یہ چیز ڈکلیئرڈ ہے، اس کا نام یعنی پہلے سے ڈکلیئرڈ نام ہے، اور نام سے مراد کہ اس کی ساری چیزیں پہلے سے ڈٹرمن ہو چکی ہیں، پری ڈٹرمنڈ، پری ڈسائڈیڈ، ٹھیک ہے، تو ایک پری ڈسائڈیڈ وقت تک یہ سب کے سب چل رہے ہیں، سورج بھی چل رہا ہے، حالانکہ پہلے دنیا سمجھتی تھی کہ سورج نہیں چل رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چل رہا ہے سورج، ٹھیک ہے، اور چاند بھی چل رہا ہے. اللہ هو العزیز الغفار، تو سن لیجئے، اللہ ہوا وہ العزیز، العزیز کے بارے میں بات ہو چکی، الغفار مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا، خلقکم اس نے تخلیق کیا تم کو، ٹھیک ہے، کم یہ بھی ایک پروناؤن ہے جس کا ترجمہ اردو میں ہم تم سے کرتے ہیں، تو خلقا اس نے تخلیق کیا تم کو، من فروم سے، ٹھیک ہے، اردو کا سے، نفس واحدت ایک نفس سے، ایک جان سے، ٹھیک ہے، جیسے یعنی آدم علیہ السلام سے تم سب کو تخلیق کیا، ثم جعل منہا اس کے بعد، ثم کا ترجمہ پھر، دین، جعل بنا دیا اس نے، منہا تم میں سے، زوجہا تمہاری زوج یعنی تمہاری سپاؤس، تمہاری بیوی، ٹھیک ہے، تمہاری، تو ثم جعل منہا زوجہا یعنی اس ایک نفس واحد سے پھر اللہ تعالیٰ نے بیوی بنائی، یعنی آدم علیہ السلام کو پہلے بنایا، اس کے بعد پھر اماں ہوا کو بنایا، ان سے ہے نا کہ وہی ان کے جسم کا حصہ لے کر کے پھر اماں ہوا کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر اس سے اس کی بیوی کو بنایا، وَأَنزَلَ لَكُمْ اور نازل کیا تمہارے لیے، من الْأَنْعَامِ مویشیوں میں سے، انعام یہ مویشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، ثمانیت ازواج، ثمانیہ آٹھ کو کہتے ہیں، دا نمبر ایٹ، ازواج جوڑے، زوج، ٹھیک ہے، زوج کی جمع ازواج، یعنی آٹھ جوڑے، اچھا آٹھ جوڑے، بظاہر لگتا ہے کہ یہ آٹھ جوڑے کا مطلب سولہ ہو گئے، لیکن تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آٹھ جوڑے کا مطلب یہاں پر سولہ نہیں ہے بلکہ چار اور ان کے جوڑے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ٹوٹل آٹھ بنتے ہیں، یعنی مویشیوں میں سے تمہارے لیے چار مویشی اپنے اپنے جوڑوں کے ساتھ بنائے، خصوصاً جن کو کہ ہم استعمال کرتے ہیں، اونٹ، گائیں اور بھیڑ اور بکری، ٹھیک ہے، یہ چار، یعنی بھیڑ کے اندر تو وہ دمبے وغیرہ ساری ٹائپ کی چیزیں آ گئیں، اور بکری، بکرا، یہ سب اس کے اندر آ گیا، تو یہ چار اس طرح سے بنتے ہیں. یخلقکم فی بطون امہاتکم اس نے تخلیق کیا تم کو تمہاری ماؤں کے بطون کے اندر، بطن، پیٹ، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہیں تخلیق کیا، خلقا من بعد خلق اس طرح سے تخلیق کیا کہ ایک تخلیق کے پیچھے، پہلے ایک درجے میں تمہیں تخلیق کیا، پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں تمہیں تخلیق کیا، یعنی تمہیں دوسرے درجے میں پہنچایا، پھر تمہیں تیسرے درجے میں، پھر تمہیں یعنی اگلے درجے میں پہنچایا، یعنی درجہ بدرجہ تخلیق کیا، خلقا من بعد خلق، ٹھیک ہے، یعنی ایک طرز پہ تخلیق کیا، پھر اس سے تمہیں دوسرے طرز پہ لے کر کے آیا، پھر اس کے بعد اور تمہیں چینج کیا، پھر اور چینج کیا، اس طرح سے ہوتے ہوتے تم مکمل اپنی شکل اختیار کر گئے. اور یہ جو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، فی غلومات ثلاث تین اندھیریوں میں، یا تین ڈارکنیسز کے اندر، ظلمات یہ ظلم کی جمع ہے، ظلم کا ایک ترجمہ اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ثلاث کا مطلب تین، تو تین اندھیروں میں، اب اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے. ذالکم اللہ اور یعنی وہ ہے اللہ، ذالکم وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، ربکم تمہارا رب، تمہارا پالنے والا، لہ الملک اس کے لیے ہے الملک یعنی بادشاہت، حکمرانی، اقتدار اس کے لیے ہے، اللہ کے لیے جو کہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق سوائے اس کے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کہاں پھرے چلے جا رہے ہو، اس سے پھر کر کے تم کہاں جا رہے ہو، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا ان آیات کا ترجمہ، خلاصہ تفسیر شروع کر لیتے ہیں، ابھی کلاس ختم ہونے میں تھوڑا وقت ہے۔ تو حضرت ثانی بن عبداللہ علیہ کے بیان القرآن سے خلاصہ تفسیر ہے یہ۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو انڈر لائن الفاظ ہیں نا، یہ تو خود ترجمہ ہے، اور ان کے بعد بریکٹس کے اندر یا یعنی بین القوسین، اردو میں بریکٹس کو کیا کہتے ہیں، قوس، قوس جیسے قوس قزح جو اینگولر ایک شکل ہوتی ہے قوس، ٹھیک ہے۔ تو بین القوسین یعنی بریکٹس کے اندر یہ تفسیر ہے، مختصر تفسیر، ٹھیک ہے۔ تو ترجمے میں کہ یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے، اب تفسیراً لکھتے ہیں کہ غالب ہونا اس کا مقتضا تھا کہ جو اس کی تکذیب کرے اس کو سزا دے دی جائے، یعنی جو اتھارٹی والا ہوتا ہے اس کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اس کے ساتھ کچھ غلط کام کرتے ہیں یا اس کی نافرمانی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو اب اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ فوراً آپ کو سزا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو العزیز سے تو یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ جی فوراً سزا، لیکن حکیم، الحکیم بھی فرمایا اس کے بعد، تو اس کی کیا تفسیر ہے کہ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے اور مہلت میں مصلحت تھی، اس لیے سزا میں مہلت دے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کافروں کو، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں الحکیم کی تفسیر کتنی خوبصورت کری ہے، وہ جو کہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، فوراً سے غصہ نہیں ہو جاتا، گرم نہیں ہو جاتا، فوراً سے مارنا نہیں شروع کر دیتا یا زبان سے تکلیف پہنچانا نہیں شروع کر دیتا۔ یہ حکمت کی نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی فوراً سے مارنا شروع کر دیتا ہے، زبان سے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے اور وہ امیڈیٹلی ریاکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ حکمت سے خالی ہے، اس کے اندر حکمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر تو سب سے زیادہ حکمت ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حلیم ہے اور سب سے زیادہ مہلت دینے والے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس پوری اتھارٹی ہے۔ ہمارا تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتھارٹی ہوتی بھی نہیں ہے، طاقت اتنی ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا مزاج اتنا گرم ہوتا ہے یا اتنا بے صبرا ہوتا ہے کہ ہم فوراً جو ہے وہ ڈانٹنا یا مارنا یا ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تخلق بے اخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کرنا، یہ ہمارا ایک گول ہے اس زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم فرمایا۔ اچھا آگے لکھتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک طور پر اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، سو آپ قرآن کی تعلیم کے موافق خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ٹھیک ہے۔ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اعتقاد کر کے عبادت کرتے رہیے۔ بریکٹس میں تفصیل لکھ رہے ہیں، کیا مطلب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب تک نہیں کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے تفسیر سے بات سمجھ میں آئے گی کہ جیسا کہ آپ اب تک کرتے رہے ہیں تو اسی طریقے سے کنٹینیو کریے، اور جب آپ پر بھی یہ واجب ہے تو اوروں پر کیوں واجب نہیں ہوگا؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ مزید کرتے رہیے اس طریقے سے خالص کر کے عبادت، تو اور لوگ تو اور بھی زیادہ اس حکم کے محتاج ہیں کہ وہ خالص کر کے عبادت کرتے رہیں۔ اے لوگوں، یاد رکھو عبادت جو کہ شرک و ریا سے خالص ہو اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ سزاوار کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی کے لیے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ بالکل خالص ہو وہ عبادت۔ اور جن لوگوں نے عبادت خالصہ چھوڑ کر خدا کے سوا اور شرکا تجویز کر رکھے ہیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہاں پر اولیاء کا ترجمہ دوست سے بھی، حمایتی سے، مددگار سے بھی کیا حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس سے کیا اس کا ترجمہ کیا؟ یہ شرکا، شریک، اللہ تعالیٰ کے شریک، ٹھیک ہے؟ تو اولیاء کا ترجمہ شریک سے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو اپنا مددگار بناتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی میں، اس کو قدرت میں اس کو شریک کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کو بھی میں اپنا دوست بنا سکتا ہوں اور میں اس کو بھی اپنا دوست بنا سکتا ہوں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے شریک سے بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دیں ہمیں، یہ جو بت ہیں یا 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 جو بھی جس کی بھی وہ پرستش کرتے تھے، یعنی ہمارے حوائج، حوائج کا مطلب حاجتیں یا عبادت کو خدا کے حضور پیش کر دیں، جیسے دنیا میں وزراء دربار سلاطین میں اس کام کے ہوتے ہیں، ہے نا، کہ جس کی ایکسس جو ہے وہ دربار سلاطین تک ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے نا وہ اپنی عرضیاں، اپنی درخواستیں یہ ان کو حوالے کرتے ہیں کہ بھئی آپ آگے بادشاہ سلامت کو دے دیے گا، اس لیے کہ ہم تو بادشاہ سلامت تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے نا اپنے بتوں کی اس نیت سے پرستش کرتے تھے۔ تو ان کے اور ان کے مقابل اہل ایمان کے باہمی اختلافات کا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ فرما دے گا کہ اہل توحید کو جنت میں اور اہل شرک کو دوزخ میں داخل کر دے گا، یعنی ان لوگوں کے نہ ماننے پر آپ غم نہ کریں، ان کا فیصلہ وہاں ہوگا، اور اس کا بھی تعجب نہ کریں کہ باوجود قیام دلائل کے یہ حق پر نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ جو فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دے گا نا ان کے درمیان، تو دراصل یہ نبی علیہ السلام کو بتانا مقصود ہے کہ آپ اس کی وجہ سے غم نہ کریں کہ ان کا فیصلہ یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہا، ان کو یہاں پہ سزائیں کیوں نہیں مل رہی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو سب کچھ دکھلا دے گا۔ اچھا، باقی کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا، یعنی آنے کی توفیق نہیں دیتا جو قولاً جھوٹا ہو اور اعتقاداً کافر ہو، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے تو اب وہ مسلمان نہیں ہو سکتا یا نیکی نہیں کر سکتا اگر کوئی جھوٹا شخص ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا مراد ہے جھوٹے سے، کہ اگر کوئی جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، پھر تو ہم سارے کے سارے ہی گئے، کیونکہ سچ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ آج کل کے عمومی طور پر مسلمانوں کو آتی نہیں ہے، ہے نا؟ تو جھوٹ کے بغیر تو ہمارا کام ہی نہیں چلتا، تو پھر تو سارے ہی گئے نا، جہنم میں پکے۔ ہدایت تو ملے گی نہیں، نیکی کی توفیق بھی نہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر چلیں، یہ جو ہماری کلاس ہوتی ہے نا، اس میں صرف آپ سوال نہیں کرتے بلکہ یہ عاجز بھی سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک پہلا موقع آیا ہے اس کلاس کے اندر، اس رمضان مبارک میں، کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیں جی کہ یہاں پر جھوٹے سے پھر کس قسم کا جھوٹا مراد ہے کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے دو؟ جی آپ کچھ بتائیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے۔ کاذب کا لفظ ہے، آپ تو کم از کم یہ نہ بولیں، کذاب کا لفظ سنیں گے، کذاب کہتے ہیں جھٹلانے والے کو، یہ تو کاذب ہے، جھوٹ بولنے والے۔ جی جو کفر کرتا ہے، نہیں وہ تو کفار آ گیا نا، کفار کا تو لفظ استعمال کیا ہے نا الگ سے، کہ جو کہ جھٹلاتا ہے یا یعنی کفر کرتا ہے جھٹلاتا ہے، تو یہ عاجز آپ سے کفار یا کذاب کے معنی نہیں پوچھ رہا، آپ سے پوچھ رہا ہے کاذب کے بارے میں۔ کاذب کہتے ہیں جھوٹا، جھوٹ بولنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو قولاً جھوٹا اور اعتقاداً کافر ہو، یعنی منہ سے اقوال کفریہ اور دل سے عقائد کفریہ پر مضر ہو۔ تو یہ تو تفسیر ہو گئی نا کافر کی، ٹھیک ہے؟ تو کاذب کا کیا مطلب ہے یہاں پر کہ کاذب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلاتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور آپ ان کے رسول ہیں، نہیں یہ بتا دیا کہ جھٹلانے کی تو بات نہیں پوچھ رہے نا آپ سے، دین کی بات کو غلط اینگل سے بیان کرنا تو وہ ہو گیا جھوٹ۔ اچھا وہ آگے جھوٹ بولتے ہیں، اچھا ان کو ہدایت نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اچھا جواب ہے کہ دین کی بات کو غلط طریقے سے بیان کرنا یعنی دوسروں کو دین کے بارے میں کنفیوز کرنا, تو ان کو ہدایت کی توفیق مل گئی. ایسے ٹھیک ہے, یہ ایک اچھا جواب ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولنا نہیں, منافق, یہ ایک اچھا جواب ہے, بہت اچھا. بلکہ اصل نہ یہی سارے سے دل میں بھی تھا, منافق. ٹھیک ہے, منافق چلے, منافق کون تھے, کون تھے؟ وہ آدمی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا. اچھا, یہ تو کافر ہو گیا نا. اللہ پر جھوٹ باندھنے والا, یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا, یہ بھی اسی, یعنی آپ کا بھی جواب بہت اچھا ہے. جیسے کہ اوپر انہوں نے کہا تھا کہ دین کی بات کو غلط بیان کرنا آگے لاؤں لوگوں کے پاس, ٹھیک ہے, تو یہی معنی ہو گیا تو آپ نے کہا. ٹھیک ہے, یعنی دوسروں کو جو دین بتاتے ہیں وہ جھوٹ بول کر کے بتاتے ہیں, غلط بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بھی بڑھ کر کے جو جھوٹ, جس کی وجہ سے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں, وہ کیا؟ منافق, ہے نا. تو منافق کون ہوتے تھے؟ جی منافق کون ہوتے تھے؟ اب اس کی تعریف مت بتا دیے گا کہ جو اوپر سے مسلمان اندر سے کافر, یہ تو پتہ ہے نا. منافق کون ہوتا تھا؟ یہاں پہ لکھا ملحد, جو ظاہراً خود کو مسلمان ظاہر کریں لیکن اندر سے کفر رکھتے ہوں. اچھا, دھوکہ دینے والے, بالکل صحیح فرمایا. اچھا, کس کو دھوکہ دیتے تھے وہ؟ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے؟ اس زمانے کے منافقین کی بات ہو رہی ہے, جو جانتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لیکن اپنے نفس کی وجہ سے سچ نہیں مانتے. نہیں, جو کہے میں ایمان لایا لیکن اصل میں ایمان نہیں لاتے, اللہ کو جھٹلاتے ہیں, نہیں مانتے اللہ کو. نہیں, دیکھیں منافق کون ہوتا ہے؟ کہ جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے, نبی کو اور نبی کے ساتھ جو مسلمان تھے ان کو دھوکہ دینا, جو یہ کوشش کرتے تھے نا وہ منافق ہوتے تھے. نبی اور نبی کے جو صحابہ تھے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے, یعنی جھوٹ بولتے تھے. ایک ہوتا ہے جھٹلانے والے, یہ تو مشرکین کہلاتے ہیں جو کہ منہ پہ جھٹلاتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم آپ کو نہیں مانتے, ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. اور ایک ہوتے ہیں کہ نہیں ہم مانتے ہیں جی آپ کو, ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں لیکن دل میں نہیں مانتے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کاذب تھے, جھوٹ بولتے تھے. کس سے؟ اللہ کے نبی سے جھوٹ بولتے تھے. دین کے معاملے میں, اپنے ایمان کے معاملے میں جھوٹ بولتے تھے. جب کوئی نبی سے جھوٹ بولتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہوا نا کہ جی ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب, کہ جو کہ نبی کو جھوٹ بول رہا ہے, جو کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی دین کے معاملے میں, ایمان کے معاملے کے اندر, ہے نا. جیسے کہ کوئی انسان ڈاکٹر کے پاس آئے, ہے نا, کہ بھائی میرا علاج کر دیجئے, ہے نا, مجھے کچھ بیماری لگی ہوئی, آپ میرا علاج کر دیجئے. اب وہ شخص جو ہے نا, ڈاکٹر اس سے پوچھے کہ اچھا بھائی مجھے ذرا اپنے حال احوال تو بتاؤ, سمپٹمس تو بتاؤ, کیا کیفیت ہے تمہاری. اب یہ جب ڈاکٹر کو حال بتا رہے ہیں نا, اس میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جو اس کی بیماری کے سمپٹمز ہیں یہ وہ چھپا رہا ہے, کوئی اور بتا رہا ہے سمپٹمز, ہے نا, کہ بھائی ڈاکٹر میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں اتنا بیمار ہوں, کہ میرے اندر یہ اس وقت پرابلمز ہوئی ہوئی ہیں, تو ڈاکٹر جو ہے وہ مجھے بہت برا سمجھیں گے, ہے نا, تو چلو میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے جھوٹ بولتا ہوں. تو کیا خیال ہے, ایسے مریض کو پھر ایسے مریض کا علاج ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر سے جھوٹ بولے؟ اس کا علاج ہو جائے گا؟ بالکل یہی معاملہ دین کے اندر بھی ہے. دین بھی تو روحانی علاج کا نام ہے نا. انسان کی روحانی امراض کفر اور شرک, جس میں سب سے بڑا ہے روحانی مرض, دین کیا کرتا ہے؟ اس روحانی مرض کا علاج کرتا ہے, ہے نا, اس کو ٹھیک کرتا ہے. اور دین کا ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ نبی. یا جب نبی چلے گئے تو پھر جو علماء مشائخ ہوتے ہیں, ہے نا. تو ایک بندہ جائے نبی کے پاس کہ ہاں بھائی مجھے تو اپنے روحانی امراض کا علاج کرنا ہے, کفر و شرک کا علاج کرنا ہے, اور الٹا نبی کو ہی دھوکہ دینے کی کوشش شروع کر دے, ایسے شخص کا علاج ہو جائے گا، ایسے شخص کو ہدایت مل جائے گی؟ نہیں مل سکتی اس کو ہدایت، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب، ٹھیک ہے، یہ جو جھوٹ بولتا ہے نا نبی سے آ کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے. جیسے اس مریض کو شفا نہیں ملتی جو کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے ڈاکٹر سے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا. اب امید ہے کہ جو سالکین ہیں ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شیخ سے جھوٹ بولنا جو ہے نا یہ نہیں چلتا، ہے نا، کہ بھائی وہ حضرت میرے بارے میں کیا سوچیں گے، تو چلو جھوٹ بول دیتا ہوں میں حضرت کے سامنے. یہ بہت ہوتا ہے ویسے، انفارچونیٹلی. بہرحال تو تھوڑا سا اور پڑھ لیں، 10 منٹ تقریباً زیادہ ہو گئے. خلاصہ تفسیر اگر آپ مکمل کرنے کی اجازت دے دیں تو بس ان شاء اللہ 5 منٹ میں امید ہے کہ ہو جائے گی. تو کافر کے بارے میں تو یہ لکھ دیا کہ یعنی منہ سے اقوال کفریہ اور دل سے عقائد کفریہ پر مصر ہوا، یعنی اصرار کرتا ہے اور اس سے باز نہ آنے کا اور طلب حق کا قصد نہ کرتا ہو، تو اس کے اس انعاد سے اللہ تعالیٰ بھی اس کو توفیق ہدایت کی نہیں دیتا. یعنی یہاں پر کفر سے مراد ہے نا وہ ہر عام کافر نہیں، ورنہ تو پھر کوئی کافر ہی مسلمان نہ ہو. اگر کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت روک لیتے ہیں تو پھر تو کسی کافر کو مسلمان ہونا ہی نہیں چاہیے. یہاں پر اس کی بات نہیں ہو رہی، ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو عناد رکھتا ہے، سخت دشمنی رکھتا ہے، اس کے اندر حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو پھر توفیق ہدایت نہیں ملتی. جیسے ابو جہل اور ابو لہب اور اس قسم کے جو چند اور ان کے لیڈران تھے، ان کو کوئی ہدایت نہیں ملی، اسی وجہ سے ان کی عناد کی، شدید عناد کی وجہ سے. اور چونکہ مشرکین میں بازے خدا کی طرف اولاد کی نسبت کرتے تھے، جیسے ملائکہ کو بنات اللہ کہتے تھے، اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو آگے ان کا رت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ان والے مشرکین کی بات ہو رہی ہے جو کہ فرشتوں پر اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اچھا، یہ تو تفصیل کافی چل جائے گی، تو اس وجہ سے آپ کو بھی ہم چھٹی دے دیتے ہیں، کیونکہ جیسے ایک ایک لفظ کے اوپر کبھی کبھی کافی زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں اس کلاس کے اندر. ہماری کلاس کا یہی ترتیب ہے، ٹھیک ہے. جو لوگ اگر اس نیت سے آئے ہیں یا اس امید پر آئے ہیں کہ جی ان کو دورہ ترجمہ قرآن پڑھا دیا جائے گا، یا پورے رمضان المبارک میں جو ہے وہ ہر دن ایک پارے کی تفسیر ہم مکمل کر کے جو ہے پورا قرآن مکمل کر لیں گے، تو ان کے لیے ابھی سے کلیئر ہو جائیں کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے. ہم نے جو ہے وہ قرآن مجید اس مہینے کے اندر ختم نہیں کرنا ہے تفسیر پڑھ پڑھ کر کے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا ایسا ارادہ ہے یا ایسی آپ نیت لے کر کے آئے ہیں، تو پھر کہیں اور کسی اور عالم کے یہاں یقیناً اس قسم کی تفاسیر ہو رہی ہیں، یعنی ایسے درس تفسیر ہو رہے ہیں کہ جہاں پر ایک دن میں ایک بار آپ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پہ جوائن کر لیں، ٹھیک ہے. یہاں پر تو ایسا نہیں ہوگا، یہاں پر تو شاید ہم ایک ایک صفحے کے اوپر 2-4 دن لگا دیں، ٹھیک ہے. ہماری ترتیب ایسے ہی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو پہلے سے بتا دیا، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر پھر آپ اجازت چاہتے ہیں، واقعی دعوانا الحمد للہ. السلام علیکم.